بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أئمة سلف کا عقیدہ درس جاری ہے. آج کی نشست میں امام اوزاعی رحمۃ اللہ کا عقیدہ بیان کرتے ہیں. امام اوزاعی کا مختصر سا تعارف کرتے ہیں اور پھر امام صاحب کا عقیدہ بیان کرتے ہیں. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے ابو عمر عبد الرحمن بن عمر بن محمد الاوزاعی، اور ان کی ولادت صحابہ کرام کی زندگی میں ہوئی، اور معروف اور مشہور عالم ہیں شام کے. اوزاع ایک جگہ کا نام ہے جو شام میں ہے، اور اس کی طرف امام اوزاعی کی نسبت ہے. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امام اوزاعی اصل میں بلاد السندھ سے تھے، سندھی تھے، سبحان اللہ. اور غلام تھے ان کے والد جو تھے یا دادا جو ہیں، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور والد نے اسلام قبول کیا اور پھر آزاد ہو گئے اور امام بن گئے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ یتیم تھے، ان کے والد صاحب وفات پا چکے تھے، چھوٹے سے عمر میں تھے، تو ان کی والدہ نے ان کی پرورش کی. اور امام عباس بن ولید عبد الملک کون ہے؟ خلیفہ کا بیٹا. کہتے ہیں میں نے اپنے والد الولید کو دنیا میں سے کسی چیز پر تعجب کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو وہ تعجب کرتے تھے امام اوزاعی سے. پوری دنیا میں جو عجوبے کی چیز تھی ان کے لیے وہ امام اوزاعی تھے. جب کہتے جب امام اوزاعی کو دیکھتے تو کہتے سبحانک تفعل ما تشاء، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، تو جو چاہے تو کرتا ہے. امام اوزاعی یتیم تھے، فقیر تھے، اور ان کی والدہ ایک جگہ سے دوسری جگہ در بدر ہوتی رہی. اللہ تعالیٰ تیرا حکم اس شخص پر ایسے جاری ہوا کہ جیسے تو نے چاہا وہ شخص ویسا ہی بنا. یہ خلیفہ گواہی دے رہا ہے، اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے، اے میرے بیٹے، اب باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے. بادشاہ عاجز ہو گئے کہ وہ اپنی اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتے اور ادب سکھاتے. امام اوزاعی وہ امام ہیں جس نے اپنے آپ کو ادب سکھایا. یتیم بچہ کوئی آگے پیچھے نہیں، فقیر ہے. اور اس میں اشارہ یہ ہے، یاد رکھیں کہ اس زمانے میں جو بادشاہ تھے اور امراء تھے وہ رشک کرتے تھے علماء پر. عالم کی ایک حیثیت ہوتی تھی، ایک ہیبت ہوتی تھی، جس سے خلیفہ بھی جس کی وجہ سے خلیفہ اپنا سر جھکا دیتے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ اکثر خلفاء اور جو بادشاہ تھے وہ اپنے بیٹے کی تربیت، بیٹوں یا بچوں کی تربیت علماء سے کرواتے تھے. اگرچہ وہ عالم کسی دور بستی میں بھی رہتا تھا نا، تو اپنے بچوں کو اپنے محل سے نکال کر اس بستی میں بھیجتے تاکہ وہ بچہ ادب سیکھ لے، کچھ علم سیکھ لے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم. میرے بھائی، علم صرف علم حاصل کرنے سے آتا ہے. یعنی کہ خلیفہ کا بیٹا ہے تو عالم بن جائے گا، امیر کا بیٹا تو عالم بن جائے گا، پیسوں سے علم کبھی کہیں ملتا نہیں ہے، علم صرف علم حاصل کرنے سے ہی ممکن ہے. طلب علم کی ابتدا کیسے ہوئی؟ بڑا عجیب سا قصہ ہے. امام اوزاعی طالب علم پھر عالم کیسے بنے؟ کہتے ہیں کہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ بچپن سے علم سے محبت تھی، تھوڑا علم حاصل کر کے، ان کی رائٹنگ اچھی تھی تو دیوان میں رائٹر تھے، لکھنے والے تھے، خط لکھتے تھے یا کوئی لکھنے والا آتا تھا اس مدد کرتے تھے اور اپنی اجرت لیتے تھے. ایک مرتبہ یمامہ کی طرف گیا، یمامہ کی مسجد میں نماز پڑھی اور اس میں امام یحیی بن ابی کثیر، معروف تابعی ہیں، امام ہیں، امام یحیی بن ابی کثیر مسجد میں موجود تھے. تو جب اس امام اوزاعی کو دیکھا، چھوٹے سے عمر میں نماز پڑھنے، بڑی خوبصورت قسم کی نماز، اٹریکٹو، یعنی امام صاحب بیٹھے، امام یحیی معروف امام تھے، محدث ہیں، تو جب نظر پڑی نمازی کافی تھے مسجد میں، ان کی نظر ایک جگہ پہ ٹک گئی، جا کے یہ بندہ بھی نیا ہے، یہاں کا نہیں لگتا، لیکن اتنی خوبصورت نماز. خوبصورت نماز کون سی ہوتی ہے؟ جو سنت کے مطابق ہوتی ہے. اس زمانے میں علم کا زمانہ ہے، دیکھیں آپ، یعنی اس علم کے زمانے میں آپ کی نظر جو ہے وہ ایک شخص پہ ٹک جاتی کہ کتنے خوبصورت نماز پڑھ رہا ہے. اگرچہ اچھی نماز سب پڑھنے والے تھے، لیکن ان کی نماز کسی اور انداز کی، یعنی جیسے نماز نبوی ہوتی ہے نا، عین سنت کے مطابق. کہتے ہیں نماز کے بعد امام سب اٹھ کے جاتے ہیں امام اوزاعی کی طرف، امام یحیی بن ابی کثیر، میں بڑا امام ہوں نہیں، خود چل کے جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور حال پوچھتے ہیں، اور پوچھتے ہیں آپ یہاں پہ نئے لگ رہے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، بتاتے ہیں کہاں سے آئے ہیں. تو ان کی بات، امام اوزاعی کو ان کی بات اچھی لگتی ہے، اپنا وہاں پہ کام چھوڑ کے ان کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. جب پتہ چلتا ہے کہ محدث ہے، عالم ہے، تو علم حدیث کے لیے اپنا وہ کام چھوڑ کے علم کا آغاز کرتے ہیں امام یحیی بن ابی کثیر. تو امام اوزاعی کے سب سے بڑے معروف استاد امام یحیی بن ابی کثیر. امام یحیی بن ابی کثیر کے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ان کو بڑا پیارا فرمان ہے، اگر والله سونے کے پانی سے لکھے تو کم ہے. کہتے ہیں لا ينال هذا العلم براحت الجسد، یہ علم جو شریعت کا، یہ راحت سے حاصل کبھی نہیں ہو سکتا. آرام کرنا ہے، راحت کرنی ہے، تو پھر اس علم کو چھوڑ دو. اگر شریعت کا علم حاصل کرنا ہے تو پھر جد و جہد کرنی پڑے گی. سبحان اللہ. جب امام یحیی بن ابی کثیر نے دیکھا کہ امام اوزاعی جو ہیں کافی آگے بڑھ رہے ہیں، کافی لگاؤ ہے علم سے، تو کو نصیحت کرتے ہیں، نصیحت دیکھیں ذرا. کہتے ہیں بیٹا ایسا کرو، بصرہ کی طرف جاؤ اور وہاں پہ امام حسن ہیں اور امام ابن سیرین ہیں، اور ان کو پا سکتے ہو تو پال، ان سے علم جا کے لے لو. سبحان اللہ. تو امام اوزاعی فوراً جاتے ہیں، جب بصرہ پہنچتے ہیں تو امام حسن بصری وفات پا چکے ہوتے ہیں اور امام ابن سیرین سخت بیمار ہوتے ہیں. تو بیماری کی حالت میں جاتے رہے، عیادت کرتے رہے اور چند سوال پوچھتے رہے، وہاں سے فائدہ لیتے رہے، کچھ علم حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ امام صاحب وفات پا چکے. یہاں پر ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ نماز نبوی کی اہمیت دیکھی، نماز اگر سنت کے عین مطابق ہو، خوبصورت نماز کی اہمیت کبھی سوچا ہے ہم نے؟ جب آپ نماز پڑھتے ہیں عین سنت کے مطابق، اخلاص نیت کے ساتھ، اتباع سنت کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کی محبت بخلوق کے دل میں بھی ڈال دیتا ہے. یہی وجہ تھی کہ امام جو ہے وہ مجبور ہو گئے کہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور چلے جائیں اور ایک نئے شخص سے مصافحہ کریں، ملاقات کریں، حال پوچھیں اور اپنے قریب کریں. اور یہاں پر جب ہم کسی کو کہتے ہیں بھائی اپنی نماز درست کریں، نماز نبوی پڑھیں، احسن مطابق پڑھیں، تو کہتے ہیں رفع دین کا معاملہ جو ہے وہ حنفی نماز میں نہیں ہے. ہمارے نماز حنفی ہے، آپ کی نماز شافعی ہے، یا آپ کی نماز حنبلی ہے، یا آپ کی نماز وہابیوں کی نماز ہے، تو ہماری نماز ہمیں مبارک، آپ کی آپ کو مبارک. دیکھیں ایک وہ زمانہ تھا اور ایک یہ زمانہ ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. بلکہ سلف سے ثابت ہے کہ بعض تراجم میں سلف کے پڑھتے سماع رجال کی کتابوں میں فرماتے ہیں وما رأينا احسن صلاة من فلان، ہم فلان شخص سے اچھی نماز پڑھتے کسی کو دیکھا نہیں. سلف سے ثابت ہے بے نماز اچھے طریقے سے پڑھی جاتی اور سنت کے عین مطابق پڑھی جاتی ہے. لیکن جب زمانہ عین سے دور ہوتا گیا اور لوگوں نے شریعت کے بنیاد علم سے منہ موڑا، عقیدہ کے علم سے، حلال اور حرام کے علم سے، فرائض اور واجبات کے علم سے منہ موڑا اور دنیا کے علم میں غرق ہو گئے، تو پھر یہی نتیجہ نکلنا تھا جو آج ہم دیکھتے ہیں. اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اور پھر دوسرا فائدہ طالب علم کا فائدہ دیکھیں آپ، جب پتہ چلا کہ یہ محدث ہے اور قرآن و سنت کی بات کرتا ہے، سلف صالحین کی طرف کے علم کی طرف بلاتا ہے، امام حسن بصری کا نام لیا، ابن سیرین کا نام لیا، یہ نہیں کہتے میری تقلید کرو، صرف میں اماموں کو دنیا میں کوئی اور ہے نہیں، صرف میری بات مانو، بلکہ ایک مجھے راستہ دکھا رہے کہ سلف صالحین کے منہج کو مضبوطی سے تھامے رکھو. تو انہوں نے یہ موقع ضائع نہیں ہونے دیا، اپنا ملک چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا، اپنی جاب بھی چھوڑ دی. زندگی ساری رائٹر ہوتا تو کبھی کوئی نام سنتا یا امام حزائی کا کون تھا؟ کب ان کا نام ہوا؟ کب لوگوں نے جانا امام حزائی کون ہے؟ جب وہ رائٹر تھا لکھنے والا دیوان میں، یا جب محدث بنا علم حدیث کا اہتمام کیا اور اپنے جد جہد اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے صرف کر دی؟ اللہ اکبر. ہم بعضوں کا دیکھتے ہیں ارے یہ اب کام تو بہت مشکل ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، میرے بہت سارے ہتھکڑیں لگی ہوئی ہیں، بہت سارے کام میں نے کرنے ہیں. چلو طلب علم بھی جاری رکھتے ہیں، آج کے دور میں یہ بھی ہو تب بھی کام چل جائے گا، اب تو بھی نہیں چلتا نا. مسئلہ تو یہ ہے کہ کاش یہ بھی 10% بھی ہو جاتا نا، ہمارے 90% دنیا میں لگ جاتے اور 10% اس علم کی تلاش میں تھوڑی سی جستجو ہمیں یعنی ہوتی اور تھوڑا سوچتے پر مجبور ہو جاتے. ارے ہمارے شہر میں کہاں کہاں پر درس ہوتا ہے، کون کون سا درس ہوتا ہے، پرائیورٹیز کس چیز کی ہیں، اہمیت کس چیز کی ہے، زندگی کو کوئی پتہ نہیں کب موت آ جائے، میں اس تھوڑے سے وقت جو بقیہ زندگی ہے کون سا علم میں حاصل کر سکتا ہوں اور کس سے حاصل کر سکتا ہوں. اگر یہ ہماری تھوڑی سی ہم یہ سوچیں واللہ ہمارے حالات ہی بدل جائیں. وہ تیسرا فائدہ طلاب علم علماء کے لیے، میرے بھائی بعض لوگ ہیرے ہوتے ہیں، شکل سے پتھر، ہیرا ہمیشہ پتھر ہی ہوتا ہے نا، جب تک ہیرے کو تراشا نہیں جاتا تو پتھر ہی ہوتا ہے وہ. تو میری گزارش ہے طلاب علم اور علماء سے کہ ایسے ہیروں کو، ایسے پتھروں کو تراشیں اور ایسے ہیرے امت کو سخت ضرورت ہے، اور ایسے ہیرے تراش کر ان کی اچھی تربیت کر کے ان کو قرآن اور سنت کا علم، سلف صالحین کا منہج ہاتھ میں تھما کے اگر اس امت میں چھوڑ دیں تو امت کا واللہ قسم کھا رہا ہوں یہ حالت بدل جائے گی. آج دل میں تڑپ ہے، ہر بندے کی تڑپ ہے کہ دین کا علم حاصل کرے، دین کے قریب ہو جائیں، لیکن کتنی لوگ ہیں جو صحیح راستہ اپناتے ہیں؟ صراط مستقیم دعویٰ ہر بندہ کرتا ہے اور تڑپ ہر اکثر لوگوں کے دلوں میں ہے، ٹانگے والا بھی یا رکشے والا بھی یا عام مزدور بھی یا ڈاکٹر انجینئر بھی، سب کے مسلمان لوگ، مسلمانوں کے دل میں تڑپ ہے. یہ سچ بات حقیقت ہے یہ کہ وہ دین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ راستہ نہیں نظر آ رہا ہوتا. آپ کا جاتا کیا ہے، میرا کیا جاتا ہے، ہم کسی شخص کی انگلی پکڑ کے نہیں ہوں، اور اسے راہ راست رات مستقیم پر لے کے چھوڑ دیں. کتنے لوگ ہیں جو اپنا ہاتھ یوں اٹھا کر کھڑے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی شخص آئے اور ہمیں گمراہی سے نکالے اور صراط مستقیم پر ہمیں چلائے اور آگے لے کے جائے. واللہ بہت سارے لوگ ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے کیونکہ کسی کی پیشانی پر لکھا نہیں ہے کہ کون کیسا شخص ہے، اور یاد رکھ کسی سے بدگمانی نہ کریں. عقیدے کے آخری الفاظ میں بڑے پیارے الفاظ امام صاحب نے فرمائے ہیں، مایوس نہ ہو امت کے حال سے، ارے امت تو بگڑی ہوئی ہے، شرک عام ہے، بدعات عام ہے، اب کوئی خیر نہیں باقی رہا، اب یہ سارے بگڑے ہوئے ہیں، اب ان میں سے کسی میں بھی خیر کی توقع نہیں ہے، کہیں پہ کہیں سے کوئی خیر ہمیں مل نہیں سکتا، اس لیے جو جیسا گزرا گزرنے دیں، بس اپنے سے کام رکھیں اور لوگوں کو ان کا اپنے حوالے چھوڑ دیں. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. میں اور آپ کیسے تھے؟ آپ نہیں، میں نہیں جانتا میں کیسا تھا، میری کیا حالت تھی. آخر کسی کے دو لفظوں نے میری زندگی کو تبدیل کیا کہ نہ کیا؟ حقیقت ہے، میں خود بریلوی تھا، لیکن کسی نصیحت کرنے والے کے دو اچھے لفظوں نے میرے دنیا اور آخرت کو تبدیل کر دیا. اور نہ جانے امت میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو منتظر ہیں کہ ان کو کوئی شخص دو لفظ نصیحت کر کے ان کو اس شرک و بدعات کے دلدل سے نکالے. تو یہ ہمارا کام طلاب علم کا کہ ہم تھوڑی سی جدوجہد کریں. یاد رکھیں، علم وہ علم نہیں جس کے ساتھ عمل نہ ہو. اور امام اوزاعی رحمتہ اللہ علیہ نے مثال قائم کر دی، اور صرف امام اوزاعی ہی نہیں بلکہ سلف صالحین سے یہ ثابت ہے کہ وہ عامل علماء تھے، عمل کرنے والے عالم تھے، علم حاصل کرتے تھے اس لیے کہ وہ عمل کریں، صرف اس لیے کہ وہ عالم کہلائے، صرف نام کے لیے نہیں، صرف شہرت کے لیے نہیں، ذاتی مفادات کے لیے نہیں. تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ پڑھتے، انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اور امام اوزاعی کی عبادت کے تعلق سے سبحان اللہ، كثير العبادة حسن الصلاة ورع الناس كم طويل الصمت. کثرت سے عبادت کرنے والے غلو کی حد تک نہیں، سنت کے دائرے کے اندر میں رہ کے 40 سال ایک بادام پہ گزار نہیں کرتے تھے، اور نہ 12-12 سال اپنی کمر سیدھی نہیں کرتے تھے، نہیں یہ کام نہیں کرتے تھے. متبع سنت ہمیشہ نور کی بنیاد پر اپنی زندگی بسر کرتا ہے، علم کے نور کی، جہالت نہیں، بدعت نہیں. زاہد تھے، اللہ تعالی سے ڈرنے والے تھے، اکثر خاموش رہتے تھے. کہا کرتے تھے، خود امام اوزاعی کہتے تھے، جس نے رات کا قیام لمبا کیا، لمبی دیر تک تہجد پڑھتا رہا، تو قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے آسانی سے کھڑا ہوگا وہ شخص جو رات کی تاریخ میں سر جھکا کے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے دنیا میں، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے گا کہ نہ دے گا؟ سبحان اللہ. امام ولید بن مسلم فرماتے ہیں، میں نے عبادت میں اجتہاد جدوجہد کرتے وہاں اوزاعی سے بڑھ کر کسی کو نہ دیکھا، جب بھی ہم نے اسے دیکھا تو عبادت میں ہی دیکھا. سبحان اللہ، جب بھی دیکھا، یا قرآن مجید پڑھ رہا ہے، یا نماز پڑھ رہا ہے، یا کوئی درس دے رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، ہم نے کبھی بھی یعنی ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا کوئی شخص فارغ بیٹھا ہے. یعنی اتنے وقت قیمتی تھا ان کے لیے. سبحان اللہ. امام ابو مصر فرماتے ہیں، امام اوزاعی کبھی بھی روتے ہوئے نظر نہیں آیا، یعنی لوگوں کے سامنے چھپ چھپ کے روتے تھے، اور کبھی بھی ہنستے ہوئے لوگوں نے نہیں دیکھا، الا یہ کہ مسکراتے تھے سنت کے عین مطابق. دیکھ، مسکرانا بھی ہمارا جھگڑا ہے رفع دین کے معاملے، دوسرے معاملات میں. میرے بھائی، جب عقیدہ درست ہو جاتا ہے نا، یہ جب دل پاک ہو جاتا ہے، واللہ ہنسنا مسکرانا بھی عین سنت کے مطابق ہوگا. اب ہمارا جھگڑا رفع دین کے تعلق سے ہے نا، یا امیم جہر کے تعلق سے ہے. آپ عقیدہ تو درست کر کے دیکھیں نا، جب یہ شخص موحد بن جاتا ہے، متبع سنت بن جاتا ہے نا، اور منہج سلف کا متبع بن جاتا ہے، مضبوط سے تھامنے والا بن جاتا ہے، واللہ اس کی نماز بھی بہترین ہو جاتی ہے، اس کے آداب اور اخلاق بھی بہترین ہو جاتے ہیں. لیکن جب تک دل میں کالا کہ دل پہ پردے ہیں شرک بدعات اور خرافات کے، تو پھر تو بہت دور ہے. اللہ تعالیٰ اسے توفیق نہیں دے گا کہ وہ اپنے عبادت کو درست کرے، اگرچہ اس کے اخلاق ظاہراً ٹھیک ہوں گے، اگرچہ اخلاق و آداب ظاہراً ٹھیک ہوں گے، سر پہ پگڑی بھی ہوگی، لمبی داڑھی بھی ہوگی، شلوار ٹخنے کے اوپر بھی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اسے حسن عبادت کی توفیق عطا نہیں فرمائے گا. یعنی اتباع سنت کہ اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دے گا. امام اوزائی کا زمانہ بہترین زمانوں میں سے ایک زمانہ تھا. 157 ہجری وفات ہوئی، آخر بینگ 157 میں وفات ہوئی. امام ابو حنیفہ کی وفات کب ہوئی؟ 150 ہجری میں. ان کی وفات 157 ہجری میں ہوئی، 7 سال بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. اس بہترین زمانے میں سرو صالحین کے ساتھ رہ کے اپنا وقت گزارا، اور بڑے پیارے اقوال ہیں امام اوزائی کے، امام کے عقیدہ بینکوں میں بیان کروں گا میں. اس زمانے میں رہ کر ان کی نصیحتیں بڑی عمدہ تھیں، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے اس زمانے کو پایا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دی ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ دوسروں کو توفیق ہو. اور پھر نصیحت کے لیے ان کے عام الفاظ جو ہیں، دیکھ میں ایک مثال دیتا ہوں، فرماتے ہیں علی کبھی اثاری من سلف، لازم پکڑو ان کے نقش قدم کو، راستے کو جو لوگ گزر چکے ہیں. وہ رفا وکنس، اگرچہ لوگ تجھے دھتکار کیوں نہ دیں. وہ یا کوارا الرجال، اور بچے لوگوں کی رائے سے. وہ رفا وک وہ ان ذخرف اللہ کا بالقول، اگرچہ لوگ تمہیں خوبصورت انداز میں پیش کریں. فین الامر ینجلی وانت علی طریق مستقیم، بات کی وضاحت تب ہوتی ہے جب آپ صراط مستقیم پر ہوتے ہیں. یعنی بعض لوگ کو اللہ تعالی نے انداز بیان بڑا خوبصورت دیا ہے، اپنی رائے پیش کرتے رہتے ہیں، خوبصورت انداز بیان سے لوگ سنتے رہتے ہیں، اور اس کو بڑا امام مان لیتے ہیں. بلکہ بعض لوگوں نے شیخ اسلام کو درجہ بھی دے دیا بعض لوگوں کو، اگرچہ وہ عین شرک اور بدعات کی طرف بلانے والا ہے، لیکن زبان بڑی تیز ہے، اللہ تعالی نے توفیق دی ہے، اپنے سارے جدوجہد اس پہ لگا رہا ہے. اگرچہ وہ بھی ایک داعی ہے داعیان میں سے، لیکن وہ داعیان اسلام میں سے نہیں ہے، اور نہ اسلام کے لیے اس کی دعوت ہے. نام کی شیخ الاسلام ہے، اور یہ لوگوں کو دھوکہ دینے والے ہیں. اس لوگوں کے دھوکے میں کبھی نہ آئے. وہ ان زخرف اللہ کا بالقول، یاد رکھے، اگر جو خوبصورت انداز بیان کیوں نہ ہو، جو باتیں سلف کر کے گئے ہیں، جو راستہ سلف کا ہے، گزرے اچھے لوگوں کے صحابہ کرام، تابعین و اتباع التابعین من تبع احسان الی یوم الدین، جو یہ راستہ اختیار کرتا ہے، اس راستے پر چلو. اگر چلو کہ مددگار کہے یار یہ تو وہابی ہے، یہ تو فلان فلان شخص ہے، یہ تو کل کے آنے والا شخص ہے، یہ تو کل کا بچہ ہے، اسے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کسی کی طرف دھیان نہ دو. کیوں؟ کیونکہ آپ صراط مستقیم پر ہیں، اور حق کو سمجھنے والے ہیں، حق پر عمل کرنے والے ہیں. باقی باتیں انشاءاللہ میں عقیدے میں بیان کروں گا. امام اسماعیل بن عیاش فرماتے ہیں میں نے لوگوں کو اس زمانے میں سنا، یعنی سن 140 ہجری میں، لوگ کہتے تھے الاوزاعی اليوم عالم الامہ، امام اوزاعی آج پوری امت کا عالم ہے. امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاوزاعی امام یقتدی به، اوزاعی امام ہے جن کی اقتداء کی جاتی ہے. سبحان اللہ، امام مالک عام طور پہ معروف ہیں جرح التعدیل میں، بڑے مشکل سے کسی کی مدح کرتے ہیں. جب ایسے شخص کسی کی مدح کرے اور یہ کرے کہ امام ہے، ان کی اقتداء کی جاتی ہے، تو پھر جانے کہ امام اوزاعی کون ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام سفیان ثوری، امام اوزاعی، دونوں امام مالک کے پاس آئے. جب دونوں چلے گئے، امام مالک فرماتے ہیں کہ دونوں علماء ہیں امت کے، اور ایک دوسرے سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں. ان میں سے ایک امامت کے لائق ہے، دوسرا نہیں. یہ امام مالک اپنا ایک یعنی تجزیہ ہے، کہتے ہیں امام اوزاعی اقتداء کے لائق ہے، سفیان ثوری نہیں. سبحان اللہ. امام ابو اسحاق فزاری کہتے ہیں میں نے امام اوزاعی ثوری جیسا نہیں دیکھا، کیونکہ امام اوزاعی رجل عامہ تھا، لوگوں میں مکس ہونے والا شخص تھا، اور امام ثوری تھوڑا دوری اختیار کرتے تھے. یعنی یہ وجہ تھی کہ امام مالک نے یہ تجزیہ کیا. وہ دونوں امام ہیں, دونوں عالم ہیں. یعنی ایک ہوتا ہے لوگوں کے بیچ میں رہ کر, لوگوں کے بیچ میں رہنا, اکثر لوگوں کے ساتھ گزارنا. تو ایسے شخص کا اقتدا ممکن ہے جو پبلک میں رہتا ہو, جو قریب ہو لوگوں کے, اور دوسرا وہ جو تھوڑا سا کنارہ کشی اختیار کرے تو لوگ اس کے ساتھ, اس کے پاس جانا اور اس کا وقت لگانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. موضعی صرف شام میں نہیں بلکہ باہر بھی موضوع کی بڑی قدر کرتے تھے. بصرہ سے امام قتادہ بن دعامہ السدوسی, معروف تابعی امام قتادہ, خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں امام موضعی کو, اگر جگہ کے اعتبار سے ہم دور ہیں اور فاصلہ ہے, لیکن اسلام کی محبت و الفت ہمارے بیچ میں بہت مضبوط ہے. جب امام اوزائی مکہ آتے حج عمرے کے لیے, امام سفیان ثوری دیکھ لیتے تو ان کے اونٹ کے لگام کو پکڑ لیتے, ان نیچے اترنے دیتے. دیکھیں ایک دوسرے سے کیسے وہ پیش آتے تھے, کتنی محبت تھی, کتنی قدر تھی. اگرچہ خود بھی عالم تھا وہ, اور ان سے کم علم نہیں تھا ان کا, میں پہلے بیان کر چکا ہوں ان کی سیرت. تو ان کو پکڑ لیتے تھے ان کے اونٹ کو اور کہتے افسحوا للشیخ, راستہ چھوڑ دو شیخ صاحب کے لیے, اور خود ان کے اونٹ کے لگام کو پکڑتے آگے بڑھتے اور کعبے کے قریب جا کے بٹھا لیتے اور آگے ان کسان بیٹھ جاتے, ان سے علم حاصل کرتے. اللہ اکبر. سچ بولتے رہتے ہمیشہ, حق کی بات کرتے رہتے. امام موضعی رحمۃ اللہ علیہ, ایک مرتبہ عبداللہ بن علی السفاح کے چچا ہیں, بڑے ظالم حکمران تھے, سخت معروف تھے, اور بنی امیہ کا قتل عام کرنے والوں میں سے ایک شخص تھا. شام میں جب آئے تو امام موضعی کو بلایا. امام موضعی تین دن کے بعد آئے تو کہتے ہیں میں نے آپ کو بلائے اور تین دن کے بعد آئے ہو. میں اوزائے کہتے ہیں میرے دل میں کیا سچ بولوں گا کچھ بھی ہو جائے. وہ موت کے لیے تیار ہو گیا. تو جواب دیکھیں ذرا, کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات. دیر سے کیوں آئے؟ جواب انما الاعمال بالنیات. اچھا, ان کے ہاتھ میں ایک لوہا تھا, زمین پہ مار رہے تھے جو یعنی حاکم تھے, گورنر تھے. کہتے ہیں مجھے یہ بتائیں, بنی امیہ کا ہم نے قتل کیا, ہم نے ٹھیک نہیں کیا؟ کہتے قلت حدثني محمد بن مروان عن مطرف بن الشخير عن عائشہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جواب دیکھیں سند کے ساتھ حدیث, حکمت عملی دیکھیں. اگر خود کچھ کہتے تو پکڑے جاتے نا. اب جب دیکھیں نا نیت میں کیا رکھا کہ میں نے, یا اللہ تمہیں سچ بول میری مدد کرنا. یہ مدد کہاں سے آتی ہے؟ اب سچ بول کے دیکھیں, واللہ کہاں سے مدد کیسے آتی ہے؟ بس اللہ کے لیے بولنا. اب شروع کر کے دیکھیں, اللہ کے لیے بولنے والے بن جائیں, مدد کیسے, کب, کس کے سامنے کیسے آتی ہے, واللہ آپ کبھی سوچ نہیں سکتے. یہ حدیث بعض اوقات اب جب یعنی آپ پریشان ہوتے ہیں, سامنے موت ہے, حدیث یاد آتی ہے. شاید بعض لوگ اپنا نام بھی بھول جاتا ہے. یہ حقیقت ہے بھائی, موت سامنے ہے. وہ ظالم حکمران تھے اس وقت, ظالم شخص تھا. اچھا سنیں حدیث کیا ہے. کہتے ہیں لا يحل قتل المسلم الا في ثلاث. وہ حدیث سنا دی آپ لوگوں, جو کہ تینوں میں سے نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہا براہ راست, حدیث سنا دی. اچھا قال اخبرني عن الخلافه. اچھا یہ تو بتاؤ, یہ جو خلافت ہم نے لی ہے, یہ وصیت تھی ہمارے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, یہ ہم نے قبضہ کیا ہے؟ سوال دیکھیں ذرا کتنی ڈسٹربنگ ہے. وہ تین دن لیٹ ہے, پھنسانا تو چاہتے ہیں نا وہ کسی طریقے سے. اچھا کہتے ہیں اگر وصیت ہوتی آپ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو سیدنا علی کبھی چھوڑنے والے نہیں تھے. لیکن آپ سے سیدنا علی تو تھے نا, وہ کیوں چھوڑتے؟ کیونکہ یہ بھی اہل بیت میں سے تھے نا. اگر وصیت آپ لوگ اہل بیت کے لیے ہوتی تو سیدنا علی نے تو نہیں لی نا. ابوبکر صدیق نے لی, پھر سیدنا عمر نے, سیدنا عثمان, پھر سیدنا تیسرے نمبر پہ, چوتھے نمبر پہ آئے. اذا ما تبقى هو يعني اخلوك كبير وصيت نيتي اچھا کہتے ہیں فما تقول في اموال بني اميه, یہ جو مال بنی امیہ کی اس کے بارے میں کیا کہتے ہو تم, یہاں پہ چلو پھنس جائے. کہتے ہیں ان كانت عليهم حراما, اگر ان پر حرام یہ مال تھا تو آپ پر بھی حرام ہے. سوری, کہتے ہیں ان كانت لهم حلالا, اگر ان کے لیے حلال تھی ان کا مال تو آپ پر حرام ہے کسی کا مال لوٹو, اور اگر ان پر حرام تھا تو آپ پر باب اولا حرام ہے کہ حرام مال آپ نے. کہتے ہیں پھر حکم دے اس شخص کو نکال دو, لوگ بھی سننے والے تھے کہ نکال دو اس شخص کو. بعض لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر حکمران کے خلاف کوئی کاروائی کی جا رہی ہے یا خروج کیا جا رہا ہے. نہیں, حکمران نے خود بلایا, نمبر ایک, خود سوال کر رہے ہیں اور صرف سچے جواب دے رہے ہیں, وہ یہ شرعاً جائز ہے, مخالفت نہیں ہے. لوگوں کے سامنے بظاہر خود بذات خود جانا اور نصیحت کرنا لوگوں کے سامنے یہ بات نہیں ہو رہی, فرق ہے. منہج سلف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے حکمران کو نصیحت کی جائے یا حکمران کو برا بھلا کہا جائے, کہا جائے لوگوں کے سامنے, یہ منہج سلف نہیں ہے. کوئی شخص اس قصے سے یہ دلیل اخذ نہ کر لے کہ سلف تو یوں کرتے تھے, بات بالکل واضح ہے. امام ذہبی فرماتے ہیں اس کو بیان کرنے کے بعد کہ عبداللہ بن علی ملکن جبارن صفاکن للدماء, یہ شخص تھا نا یہ جو گورنر تھا, اس کی ذرا وصف سنیں, وصف کیسا ہے, کیسا شخص تھا یہ, ملکن جبارن, جبار تھا, صفاکن للدماء, بڑے خوریزی کرنے والا شخص تھا, صعب المراس, بڑا سخت انسان تھا, لیکن اس کے باوجود بھی امام زائی نے سچ سے کام لیا اور اللہ تعالی نے اس سچ بلاتے اور ان کو عزت بخشی اور ان کو نجات ملی. امام زائی دمشق سے یعنی وہ پھر شہر ہی چھوڑ دی, جگہ ہی چھوڑ دی اور بیروت چلا گیا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ. بیروت میں وفات ہوئی سن 157 ہجری میں. انہیں کہا جاتا ہے کہ ان کی وفات حمام کے اندر ہوئی. ایک فائدہ بھی بتا دوں میں, یہ حمام میں داخل ہوئے, ان کی بیوی نے باہر سے دروازہ بند کر دیا, پتہ نہیں تھا ان کو, تو اندر ان کی وفات ہو گئی. کہ جب دروازہ کھولا تو قبلے کی طرف رخ تھا ان کا اور دائیں کورٹ لیے ہوئے تھے, وفات ہو چکی تھی. جنازے پر بہت سے لوگ تھے, صرف مسلمان نہیں, یہودی بھی تھے, نصارہ بھی تھے, قبطی بھی تھے, اہل شام. تقریبا کہا جاتا ہے 220,000 لوگ تھے تقریبا. سبحان اللہ, بعض لوگ کہتے ہیں کہ حمام میں وفات ہوئی تو یہ سوء خاتمہ ہے. نہیں, میرے میں ضروری نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے. اب یہ دیکھیں کہ پوری زندگی کیسے گزری ہے. اگر کوئی باتھ روم میں مر بھی جاتا ہے اور اس کا عقیدہ درست ہو, منہج درست ہو, موحد متبع سنت ہو, تو وہ سوء خاتمہ نہیں ہے. تو انسان کا عمل, اس کی زندگی, اس کا عقیدہ, اس کا منہج, اس کا تقوی, اس کا علم, اس کا عمل یہ طے کرتا ہے کہ وہ شخص کیسا ہے. یہ طے نہیں کرتا تو حمام میں مرا ہے یا اونٹ سے گر کے مرا ہے یا کہاں پہ مرا ہے. سبحان اللہ. امام اوزائی کا عقیدہ, یہ عقیدہ امام لالکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 120 میں بیان فرماتے ہیں. پوری سند سے امام لالکائی بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں قال ابو اسحاق, ابو اسحاق فرماتے ہیں سألت الاوزاعی, میں نے امام اوزائی سے سوال کیا, فقال, یعنی سوال کیا امام اوزائی سے عقیدہ کے تعلق سے, منہج کے تعلق سے, فقال اصبر نفسك على السنہ, صبر کرو سنت پر, یعنی سنت کو لازم پکڑو اور اس کے لیے تمہیں صبر کرنا پڑے گا. سنت کو اگر لازم پکڑنا ہے تو بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے کہ آپ سنت کو لازم پکڑو. تو صبر پہلی بنیاد ہے. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ العصر میں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صبر بنیاد ہے ایمان کی، عمل صالح کی، اور تواصوا بالحق کی. سنت پہ عمل کرنا ہے، دین پہ عمل کرنا ہے، توحید کو سمجھنا ہے، توحید پہ عمل کرنا ہے، تو ایک ہی راستہ ہے، اصبر نفسک علی السنہ. اور یہاں پر سنت سے معنی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو بدعت کے ضد ہے، جسے کہتے ہیں الاسلام. پورا دین اسلام کو سنت کہا جاتا ہے. تو دین پر عمل کرنے کے لیے آپ کو تکلیفیں اور مشقتیں پیش آئیں گی، آپ سنت کو لازم پکڑو. آگے فرماتے وقف حيث وقف القوم، اور وہاں پر رکو جہاں پر لوگ رکے. یہ لوگ کون ہیں؟ آگے بیان کرتے السلف الصالحین، یعنی جہاں پر سلف نے توقف کیا ہے، خاموشی اختیار کی، ہم بھی وہاں پر خاموشی اختیار کریں، ہم رک جائیں، ایک قدم آگے نہ بڑھیں. جس چیز کے بارے میں انہوں نے بات کی شریعت کے تعلق سے، ہم بھی بات کریں. جہاں پر خاموشی اختیار کی، ہم بھی خاموشی اختیار کریں. بلکہ ہمارے لیے زیادہ لازم ہے کہ ان سے بڑھ کر ہم احتیاط کا دامن پکڑیں. وَقُلْ بِمَا قَالُوا، سبحان اللہ، جو وہ کہتے ہیں تم بھی وہی کہو. اسے اچھی کو نصیحت سنی، اور جو وہ کہتے ہیں تم بھی ویسے کہو، خاص طور پہ عقیدے اور اسماء و صفات کے باب میں، غیبیات کے معاملات میں، سنت اور بدعت کے معاملات میں. کیونکہ انہوں نے، یعنی سلف صالحین نے، صرف وہ بات کی جو وہ جانتے تھے، جو نہیں جانتے تھے کہتے تھے اللہ اعلم. اگر ہم کوئی ایسی بات اپنی تئیں کر لیتے ہیں جو سلف سے ثابت نہیں ہے اور کوئی دلیل بھی نہیں ہے، جب سلف نے بات کی تو دلیل ہی نہیں تھی، دلیل ہوتے تو سب سے پہلے وہ بات کرتے، کوئی دلیل بھی نہیں ہے، ہم نے خود بات کی اور سلف نے وہ بات نہیں کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دلیل سے بھی آگے چلنے والے ہیں اور سلف کے اقوال سے بھی آگے بڑھنے والے ہیں. وَقُفْ عَمَّا كَفُ، جس سے وہ رکے، دیکھا، قُلْ بِمَا قَالُوا وَقُفْ عَمَّا كَفُ، جس سے وہ رکے تم بھی رک جاؤ. کس چیز سے رکتے تھے وہ؟ القول علی اللہ من غیر علم. یاد رکھیں، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے دین میں بغیر دلیل، بغیر علم کے کبھی کوئی بات نہ کرنا. خاموشی اختیار کر لینا، دس دفعہ کہنا پڑے لا اعلم، کہہ دو لا اعلم، کیا جاتا ہے. امام مالک کی طرف افریقہ سے سوال کرنے والے آئے، لمبا سفر کر کے پہنچے، امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، سوال کیے، ایک دو کئی سوال کرتے گئے، دو تہائی کے جواب میں امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ اعلم. کہتے ہیں امام صاحب واپس جا کے لوگوں کو کیا جواب دیں گے کہ دو تہائی مسائل؟ امام مالک کہتے لا اعلم، کہتے یہی جواب دینا کہ امام مالک نے کہا اللہ اعلم. کیوں نہیں کہتے تھے؟ ارے امام نے کہنا تھا، امام مالک کا قول تھا، اپنے زمانے کے معروف محدث، معروف امام ہیں، تو کہہ دیتے. کیوں نہیں کہا؟ القول علی اللہ من غیر علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. والله وقت آئے گا جواب دیں ہم خود، ہماری زبان، ہمارا سننا، ہمارا دیکھنا، ہمارا بولنا اور ہمارا سوچنا، ہم جواب دیں. فرماتے ہیں، اب بڑی پیاری بات دیکھیں، وسلک سبیل سلفک الصالح وقل بما قالوا وکف عما کفوا عنه وسلک سبیل سلفک الصالح فانه یسعک ما وسعهم. اور لازم پکڑو اپنے سلف صالحین کے راستے کو، تمہیں وہی کافی ہو جو ان کو کافی تھا، پھر زیادہ کیوں بڑھنا چاہتے ہو آگے؟ جو اس زمانوں کو کافی تھا تمہیں کافی نہیں ہے. لفظ دیکھیں سلفک الصالح، بعض لوگ کہتے ہیں اہل حدیث، اہل اثر، وہابی اور سلفی، یہ نئے نام ہیں، یہ ان کے ایجاد کردہ نام ہے. امام صاحب 157 ہجری سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، کہتے ہیں وسلک سبیل سلفک الصالح، سلف صالحین کے راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اس پر چلتے رہو، اور سلف صالحین کی طرف جو شخص منسوب ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ سلفی کہتے ہیں عربی زبان میں. عربی زبان سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ اپنے آپ کو حنفی تو کہتے ہیں نسبت امام حنیفہ کی طرف، مکی مدنی بھی کہتے ہیں، سلفی نہیں جانتے کہ یہ بھی نسبت ہے جیسے کہ حنفی نسبت ہے؟ عجب بات ہے، وہ جائز ہی ہے جائز نہیں ہے. وسلک سبیل سلفک الصالح، کیا پیغام ملتا ہے؟ کہ سلف صالحین کے راستے مضبوطی سے پکڑے رہو، مضبوطی سے تھامے رہو، اس پر چلتے رہو، یعنی سلفی بن جاؤ. نہیں، سبحان اللہ. جو ان کو کافی تھا وہ تمہیں کافی ہے، اللہ کے لیے آگے نہ بڑھو. کس چیز پہ وہ خاموشی اختیار کرتے تھے؟ کیا چیز ان کو کافی تھی؟ کیا وہ کہتے تھے؟ کہاں پہ خاموشی اختیار کرتے تھے؟ کبھی سنا اپنے سلف صالحین میں سے کسی نے کہا اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ کوئی ایک کا نام دے دے اللہ کے لیے، میں سوال کر رہا ہوں حضرین سمعین سب سے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. آج اکثر عثمانوں کو یہ عقیدہ ہے، اشاعر ماتوریدیہ کا یہ عقیدہ ہے، اور اکثر امت میں آج اشاعر ماتوریدیہ، چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، جتنی بھی جماعتیں ہیں سوائے الحدیث جماعت کے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، کہتے کہ نہیں کہتے؟ ایک نام مجھے بتائیں سلف میں سے کس نے کہا ہے؟ قل بما قالوا وکف عما کفوا. خاموشی کیوں اختیار کی؟ نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ کہاں ہے، یا جانتے تھے؟ اگر جانتے تھے تو کیا بیان کیا؟ الرحمن علی العرش استوى، جیسا کہ عقیدے کے اصول میں میں بار بار پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ائمہ سلف کا عقائد میں بیان کرتا رہوں گا. جب اللہ تعالیٰ اسماء و صفات کے باب کی طرف سے باب کرتے ہیں سلف صالحین کے علماء، تو کیا کہتے ہیں؟ صفت العلو ثابت اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ بلندیوں پہ ہے اور عرش پر مستوی ہے، اور شدید مذمت کی ان لوگوں کی جو کہتے اللہ عرش پر مستوی نہیں ہے، چاہے وہ جہمی ہو، معتزل ہو، اشاعرہ ہو، ماتوریدی ہو، یا کلہ بھی جتنی بھی جماعتیں آئی ہیں اس زمانے میں. سبحان اللہ. وکف عما کف، انہوں نے کیوں نہیں کہا ارے عرش پر مستوی تو پھر کیسے مستوی ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے آ کے سوال کیا، امام صاحب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، فکیف استوى؟ یہ کیف استوى نئی بات ہے کہ نہیں؟ سلف نے نہیں کہی، امام مالک نے کبھی نہیں کہی، ان کے استاد نے کبھی نہیں کہی، ان کے شاگرد نے کبھی نہیں کہی، ان کی اس وقت کے لوگوں نے کبھی نہیں کہی. ایک شخص نیا آتا ہے اور کہتا ہے کیف استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہوا؟ امام صاحب نے تھوڑا سا سر جھکایا، شدید غصے میں آئے. غصہ اللہ کے لیے، ہم بھی غصہ کھاتے ہیں آج کا، پتہ نہیں کس کس باتوں میں غصے آتے ہیں ہمیں. سر اٹھا کے کہتے ہیں، سرخ چہرہ ہو گیا، الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعہ اخرجوه. آج ابھی کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہتے ہیں بڑے سخت لوگ ہیں یہ اہل حدیث، سختی کا مظاہرہ کرتے ہیں یہ سلفی جو ہیں، جسے لوگوں کو برا بھلا کہنا جانتے ہیں، سخت مزاج لوگ ہیں. الاستواء معلوم، استواء کا معنی معلوم عربی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ تم بھی جانتے ہو یہ سوال کرنے والے. کیفیت مجہول ہے، ہمیں نہیں پتا، اللہ نے یہ تو فرمایا رحمان عرش استوا، یہ نہیں فرمایا کیف استوا، تو کیفیت مجہول ہے، تم بھی نہ سوال کرو. سبحان اللہ. قل بما قالوا وکف عما کفوا، یہ کہو کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، نہ کہو کیسے مستوی ہے، کیونکہ ایک بات سلف نے کہی دوسری کہی نہیں ہے. بل ایمان بھی واجب، اس پر ایمان واجب ہے تمہارے اوپر کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے. سبحان اللہ. کیوں واجب ہے؟ کیونکہ اللہ نے فرما دیا، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی. این اللہ، لونڈی سے سوال کر، کم سن لڑکی ہے؟ وہ لڑکی آسمان کو دیکھ کے کہتی فی السماء، آسمان پہ ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سوال کرتے ہیں، من انا، میں کون ہوں؟ وہ لونڈی عرض کرتی انت رسول اللہ، آپ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہیں، اعتق فانہ مؤمن، اس آزاد کو، یہ مومنہ ہے. آج ہم کہ اللہ آسمان پہ، تو کہتے ہیں یہ مجسمہ ہے. ترازو کیوں ٹوٹ گئے ہمارے؟ کیا ہو گیا؟ خلل ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مومنہ ہے، یہ کہتے مجسمہ ہے، کافر ہے، بدعتی ہیں. عجب ہے واللہ، عجب ہے. وجہ کیا ہے؟ اسے علم سے دوری ہے، واللہ اسے یہی بنیادی وجہ جہالت ہے. اور یہ پگڑیوں والوں نہیں آنے دیں گے علم کی طرف، یاد رکھیں. جو ہی آپ علم کی طرف آئیں گے، قریب ہوں گے نا، ان کی پگڑیں اتر جائیں گی. بتاؤں میں آپ کو، کوئی ان سے علم نہیں لے گا پھر. یہ جو بیٹھے ہیں نا آستانوں میں، یہ جو بیٹھے ہیں خانقاہوں میں، اور جو گدی نشین ہیں یا جادوگر ہیں، ان کا بزنس کیسے چمک رہا ہے؟ یا شیخ اسلام کی گدی پر بیٹھے ہیں، یہ کاروباری لوگ ہیں، ان کا بزنس چل رہا ہے جب تک آپ جا رہے ہیں. آج آپ جانا بند کر دیں، کہاں سے کھائیں گے؟ یہ کھاتے اسی سے، اللہ تعالیٰ کے دین کے نام سے کھاتے ہیں یہ لوگ. دیکھیں جواب ہم سب نے دینا ہے، ہم نے دینا، انہوں نے بھی دینا ہے، مر سب نے جانا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں گے؟ وقل بما قال وکف عما کفوا، ہم نے سمجھائے. میرے بھائی یہ باتیں، یہ میرے ایجاد کردہ باتیں نہیں ہیں، واللہ کتابوں میں یہ سینکڑوں سالوں سے محفوظ ہیں، یہ عقائد اور یہ منہج. یوں لوگ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، کیا ہو گیا لوگوں کو؟ دیکھتے پڑھتے سنتے نہیں ہیں. لیکن کون ہے جو آپ کو یہ عقائد سناتا ہے، سمجھاتا ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. جب لوگوں کو کہتے ہیں کہ سر سائیں کی بات کو سنو پکڑو، اور میری بات کبھی مخالف ثابت ہو جائے، میری بات کو سنے گا؟ نہیں سنے گا نا، میں نے تو راستہ دکھا دیا. غلطی کا امکان ہے، غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، امام زائر سے غلطی ہو سکتی ہے، امام مالک سے غلطی ہو سکتی ہے، معصوم نہیں ہے. لیکن راستہ دیکھیں، منہج دیکھیں آپ. اگر امام اوزائے سے غلطی ہوتی تو اس کو درست کرنے والے امام شافعی موجود ہیں، امام احمد موجود ہیں، امام حنیفہ موجود ہیں، امام سفیان ثوری ہیں، ابن عیینہ ہیں، پیچھے لاکھوں لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو ایک دوسرے کی باتوں کو سیدھا کرتے ہیں. لیکن ایک امام کی تقلید کرو، اندھی تقلید کرو، غلطی ہو گئی، پورا دین غلط ہو گیا. یہ انصاف ہے؟ امام ابو حنیفہ نے کہیں پہ کہا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ دکھا دے. واللہ نہیں دکھا سکتے، اور نہ کبھی انہوں نے کہا ہے. اور ثبوت یہ ہے کہ ان لوگوں نے، اشاعر ماتریدیہ نے، چاہے دیوبندی اور بریلوی ہوں، خود اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اصول میں اشاعر ماتریدی ہیں، حنفی نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ سلف صالحین نے کبھی بھی یہ بات کہی نہیں ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. میں نے ایک مثال دی ہے صرف، عقائد کے اصول جیسے ہم بیان کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، آپ سنیں اور سمجھیں. ان عقائد کے اصول میں سلف صالحین کا کبھی کوئی اختلاف نہ تھا. آگے امام صاحب فرماتے ہیں، وقد كان اهل الشام في غفله من هذه البدعه، اهل شام غفلت میں تھے اس بدعت کے. کون سی بدعت؟ خلق القرآن کی بدعت. یعنی اہل شام خود شام کے امام تھے، یعنی وہ باقی مسائل میں تو بالکل ٹھیک تھے عقیدے کے اصولوں میں. ایک غلطی ان سے ہوئی، بعض لوگوں سے جو شام میں رہتے تھے، وہ یہ کہ انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ قرآن مخلوق ہے. امام اوزائی فرماتے ہیں دفاع میں، دیکھیں کہ اہل شام جو ہیں وہ اس بدعت سے غافل، پتہ نہیں تھا کہ اس بدعت کا کہ قرآن مخلوق ہے یا مخلوق نہیں. وہ تو ان کا ایمان تو ٹھیک تھا، قرآن غیر مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، معروف تھی یہ بات. حتی قذفها الیہم بعض اہل العراق، یہاں تک کہ بعض اہل عراق نے قذفها الیہم، یعنی ان کے دلوں میں پھینک دی. دیکھیں جب بدعت آتی ہے تو اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے، آپ اسے اچھا سمجھتے ہیں پھر آپ اس کو اپناتے ہیں. سبحان اللہ. حتى قذف اليهم بعض اهل العراق ممن دخل في تلك البدعه، جو اس بدعت میں شامل تھے خلق القرآن کی بدعت میں، جب دیکھا کہ خود بھی ڈوب رہے ہیں تو اہل شام کیوں بچا ہوا ہے، اہل عراق تو ڈوب رہا ہے اس بدعت میں، علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی، وہاں پر علماء نے رد کیا، تو دیکھا بھی یہاں پر رد کرنے والے بہت ہو گئے ہیں، اب اس بدعت کو آگے لے کے جاتے ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیں بدعت کینسر کی طرح پھیلتی ہے، رکتی نہیں ایک جگہ پہ. اہل عراق میں تھا، روکنے والے زیادہ ہونے لگے، انہوں نے شام کی طرف رخ کرتے ہیں، شامی بیچارے سیدھے ساتھ لوگوں کبھی سنا نہیں تھا، جب وہاں پہ بدعت پہنچی تو بعض کم علم لوگوں نے وہ بدعت لے لی، اس کو اچھا سمجھا اور آہستہ آہستہ اسے بڑھاتے گئے. بعد ما ردها عليهم فقهاءهم وعلماءهم، اس کے بعد کے اہل عراق کے علماء اور فقہاء نے اس کا رد کیا، جب ان کو پھر اچھی بات وہاں پہ جگہ نہ ملی اس کو مزید پھیلانے کے لیے وہاں سے نکلے. عراق میں معتزلہ کا پردہ فاش ہو چکا تھا، اب وہ کہیں پہ رخ کرنا چاہتے تھے کہ قریب ترین جگہ کون سی ہے جب ہم چھپ کے اس کام کو پھر نئے سرے سے شروع کریں اور جتنے بھی ہم لوگوں کو پھنسا سکتے ہیں پھنسا لیں. اور اہل باطل کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے، یاد رکھیں، شہر سے شہر، گاؤں سے گاؤں، ملک سے ملک سفر کرتے رہتے، بدعت کو اپنے پھیلاتے رہتے، جہاں پر دیکھتے ہیں اب یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں نا منع کرنے والے، ہمارا پردہ فاش ہو جائے گا، جلدی سے اس جگہ کو چھوڑ دوسری جگہ پہ چلے جاتے جہاں پر جہالت عام ہو یا جہاں پر لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ یہ بدعت ہے. امام صاحب فرماتے ہیں فأشرب قلوب طوائف من اہل الشام، تو بعض اہل شام کے دلوں نے اس بدعت کو پی لیا. سبحان اللہ، دیکھیں لفظ دیکھیں، بدعت کیا دل بھی پیتا ہے کچھ؟ بدعت کو دل پی لیتا ہے بڑی جلدی سے. لا الہ الا اللہ. واستحلتها السنتهم، اور ان کی زبانیں بھی چلنا شروع ہوئیں. واصاب ما اصاب غیرهم من الاختلاف فيه، جو دوسرے لوگوں کو مصیبت پڑی اور اختلاف ہوا ان کو بھی وہی ہوا. جو فتنہ عراق میں تھا وہ شام منتقل ہو گیا، جو گمراہی وہاں پر تھی عام تھی اب یہاں پر بھی وہ شروع ہو گئی. آخری لفظ دیکھیں، واللہ کتنی پیارے لفظ ہیں، مزاحی فرماتے ہیں ولست بآیس، میں مایوس نہیں ہوں. ان یرفع اللہ شر هذه البدعة، میں اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہوں، مایوس نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بدعہ کو پھر سے لوگوں کے دلوں سے اٹھا لے. حتى يصير اخوانا، جب تک پھر سے لوگ پھر سے بھائی بھائی بن جائیں، جیسا کہ اس بدعت سے پہلے تھے. اب تو اختلاف ہو گیا، تفرقہ ہو گیا نا، اب بدعت سنت دونوں تو نہیں ہو سکتے، سنی بدعت یہ دوری ہو گئی نا. میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں، مایوس نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ پھر سے ان بدعتی لوگوں کے دل سے بدعت اٹھا لے اور پھر سے یہ لوگ سارے بھائی بھائی بن جائیں. آگے اس سے بڑھ کر پیاری بات فرماتے ہیں ولو کان هذا خيرا، اگر یہ بدعت جو تم نے کہی یہ خیر ہوتی. اب نصیحت کر رہے ہیں اہل شام کو، الفاظ دیکھیں، اگر یہ بات جو یہ اس میں کوئی خیر ہوتا جو تم نے کہا ہے، ما خصوص تم بھی دون اسلافکم، تو تم کبھی اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی اس کی توفیق نہ دیتا جو تمہارے سلف کو نہیں دی. تمہیں کیوں خاص کیا؟ اس کو سمجھنے میں جو تم سے گزرے پہلے اچھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کی سمجھ نہیں دی، اور نہ ہی ان کو خاص کیا اس معاملے میں جس سے تم لوگ نمایاں ہو رہے ہو اور خاصیت لے رہے ہو. یعنی صحابہ کرام تم لوگوں سے اچھے ہیں، ہم سے بھی اچھے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق کیوں نہیں دی؟ کہ ایک مرتبہ تو کہتے کہ قرآن مخلوق ہے، اگر یہ بات اچھی ہوتی تو سب سے پہلے وہ کہتے کہ نہ کہتے، انہوں نے نہیں کہا تو حقیقت کو جاننے کی بات کبھی اچھی نہیں ہو سکتی، اور عقل بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں فَإِنَّهُ، بے شک اللہ تعالیٰ، لَمْ يَدَّخِرْ عَنْهُمْ خَيْرًا خُبِّئَ لَكُمْ دُونَهُمْ لِفَضْلٍ عِنْدَكُمْ، یعنی تم لوگ صحابہ کرام سے زیادہ اچھے نہیں ہو اور نہ ہی سلف سے زیادہ اچھے ہو، یعنی وہ جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی نعمت سے نوازتا اور ان اچھے لوگوں کو اس نعمت سے محروم کر دیتا. اللہ وهم اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ وہ اللہ کے پیارے پیغمبر وسلم کے صحابہ تھے. اللہ تعالیٰ ان کا وصف کرتے ہیں قرآن مجید میں، اس بات پہ اپنے بات کا اختتام کرتے ہیں اپنے اس عقیدے کا، اس منہج کا، کہ اللہ تعالیٰ تو ان کے بارے میں یہ فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو چنا اپنے پیارے پیغمبر وسلم کی صحابہ بنایا ہے، صحبت کے لیے چنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس وصف سے ان کو بیان کیا قرآن مجید میں، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. آخر تک اس آیت کو پڑھا. یہ عقیدہ ہے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا، میں نے ایک مجلس میں بیان کر دیا، اس لیے کہ باتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی تھی، معذرت چاہوں تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن انشاءاللہ ہمیں بنیادی بات عقیدہ منہج کے تعلق سے آج کے درس میں انشاءاللہ ہمیں ضرور مل گئی ہوگی. اور امام صاحب نے یہاں پر باقی عقیدے کے اصول بیان نہیں کیے کیونکہ اس میں ان کا اتفاق تھا. ایک بڑی پتے کی بات بھی دیکھیں، باقی اصول کا ہے عقیدے کے، صرف خلق و قرآن کے فتنے کی بات کی، باقی کیوں نہیں کہی؟ اس لیے کہ باقی امور میں ان کا اتفاق تھا. ارے باقی امور میں اتفاق تھا، صرف ایک بھی غلطی تبھی بدعت تھی؟ ذرا غور کیا آپ نے؟ خلق القرآن کہتے قرآن مخلوق ہے، باقی تو باقی مسائل ٹھیک ہیں عقیدے کے، کہتے تب بھی بدعتی ہیں یہ. اللہ اکبر. تو عقیدے کے اصول مسئلہ ہے، قرآن مخلوق ہے یا نہیں، عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے جس سے مخالفت کی وہ مبتدع ہے، بدعتی ہے وہ. اور دوسری بات بھی یہاں پہ دیکھ لیں آپ کہ وہ کون سے عقیدے کے اصول ہیں جس کو جاننا بہت ضروری ہے، سمجھنا بہت ضروری ہے. اہل شام تو سب پر متفق تھے سوائے اس ایک بد عقیدگی کے، وہ کون سے عقیدے کے اصول ہیں؟ پھر یہ سوال میں اپنے آپ سے کروں، کیا میں اصولوں سے واقف ہوں؟ کیا میں نے ان سب اصولوں کو سمجھا ہے؟ کیا میرا عقیدہ ان اصولوں کے مطابق ہے یا مخالف ہے؟ آج میں کہاں پہ ہوں؟ جہاں پر آج میں ہوں، کل میں نے اسی کے مطابق سوال کا جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے، میرا حساب ہونا ہے. اور سب سے پہلے حساب ہوگا عقیدے کے تعلق سے. ماذا جبت من مرسلین، تم رسولوں کیا جواب دیا؟ اور رسول سب سے پہلے کیا لے کے آئے؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، توحید لے کے آئے. اور توحید کے لوازمات میں سے صحیح عقیدہ ہے. اور عقیدے کے اصول، اصول السنہ، احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ آپ دیکھ لیں کتنے اصول بیان کیے، تک میں 40 کے قریب بیان کیے ہیں، اور دیگر علماء نے ان اصولوں کو بیان کیے ہیں. اور انشاءاللہ اگلے دروس میں میں دوسرے ائمہ سلف کے عقائد بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ائمہ نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف سانگروہ منہج کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہمارے ذریعے سب مسلمانوں کو شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے. جو ہم نے کہا، جو ہم نے سنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی طرف دعوت دینے کے بھی بہترین انداز سے حق کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.